رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السديد، ومن ضله فهو البعيد الطريد، يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ النساء کے درس قرآن کے عنوان سے سورۃ النساء کی وسطانی آیات کا خلاصہ ترتیب کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ مسلسل ذکر کے ساتھ گزشتہ درس قرآن تک پیش کیا جا رہا تھا، اور آیت نمبر 126 تک کا خلاصہ گزشتہ درس قرآن جمعۃ المبارکہ کے اندر ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. آج کے خطبے میں آیت نمبر 127 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور یہ آیت کریمہ اپنے مضامین کے اعتبار سے اور اپنے فرامین کے اعتبار سے ایک بہت بڑی اہمیت اور ایک تفصیلی احکام کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے. سورۃ النساء، لفظ النساء کے نام ہی سے عورتوں کے حقوق اور عرب کے معاشرے میں خواتین پر اور عورتوں کے حقوق کی جو پامالی کی جا رہی تھی، اور اللہ رب العالمین نے جو ہر طبقے کو، ہر شخصیت کو جو حق عطا فرمایا ہے، اور اس کا ذکر سورۃ النساء کے اندر ترتیب کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن عرب کے معاشرے کے اندر کچھ خرابیاں، کچھ اخلاقی خرابیاں، کچھ معاشرتی خرابیاں، کچھ نظریاتی خرابیاں، ان تمام خرابیوں کو، کیونکہ نزول کا زمانہ اس کا غزوہ احد ہے اور مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، تو پھر علاقائی طور پر اور اس کے گرد و نواح کے اندر اخلاقی، سماجی اور نظریاتی جو خرابیاں ہیں اور جس سے متعلق انسان کو بنیادی ضرورت اور بنیادی ہدایات کی ضرورت ہے، ان تمام ضروریات کا، ان تمام ہدایات کے ذکر کا احاطہ سورۃ النساء کرتی ہے. النساء کے نام سے ہی اس بات کی طرف توجہ آ جاتی ہے کہ اس میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. بالکل، یہ آیت، یہ سورۃ مبارکہ اس حوالے سے کہ اس میں آئلی زندگی، خاندانی زندگی، خواتین اور عورتوں کے حقوق، یتیم بچیوں کے حقوق، یتیم بچوں کے حقوق، لاوارث لوگوں کے حقوق، اس پر خاص طور پر معاشرت کے اندر جو لوگ جن کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے طاقتور طبقہ اور ایک ان پر جابر اور ظالم طبقہ جو ان کے حقوق کو غصب کرنا چاہتا تھا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ہر شخص کے اور ہر ذات کے اور ہر عمر کے شخص کے حوالے سے اس کے حقوق کو بیان فرمایا۔ سورۃ النساء کے اندر اس کے شروع ہی میں عورتوں کے حقوق سے متعلق بات کی گئی تھی کہ ان کے حقوق کیا ہے، اور سب سے پہلے یہ بات ذکر کر دی گئی تھی کہ وہ کون سی عورتوں میں وہ کون سی خاص طبقہ ہے کہ جس سے نکاح کرنا جائز ہے، تو ان عورتوں کی تفصیل کو ذکر کیا گیا کہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے، اور پھر خاندان میں قریبی ان رشتوں کی حرمت اور عزت کو بیان کیا گیا کہ جن سے نکاح کرنا ممنوع ہے، اور اس کی پوری تفصیل کہ جس سے دائمی طور پر نکاح حرام ہے، جیسے ماں ہے، ساس ہے، بیٹیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، پھوپیاں ہیں، خالائیں ہیں، اس کی پوری تفصیل پھر اس کے فوراً بعد بیان کر دی گئی۔ اس کے بعد نکاح کے حکم آ گئے، اور نکاح کے لیے عورت کے حقوق میں اس کا مہر اور اس کا دماغی سکون، اور اس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے گھر کے اندر جو جائز حقوق کی آزادی عطا فرمائی ہے اس کے حقوق کو ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے فوراً بعد یہ صورتحال اگر کھڑی ہو جائے کہ میاں بیوی کے اندر تعلقات بن نہ پائیں اور کچھ اس قسم کی چپکلشیں چلنا شروع ہو جائیں اور اختلافات کھڑے ہو جائیں، تو پھر اس میں اللہ رب العالمین نے، کیونکہ سورۃ النساء معاشرتی صورت ہے، معاشرت کے احکام کو بیان کرتی ہے، تو پھر برادری کے خاندان کے ان لوگوں کو اللہ رب العالمین پابند کرتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان وہ شامل ہو جائیں اور ان کے درمیان صلح کروائیں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی آیات، اس کا خوف اور اس کے انعامات کو ذکر کر کے ان کے درمیان صلح کروائیں۔ لیکن اگر عورت اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یا مرد اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، تو پھر اللہ رب العالمین جل وعلا نے حکم اس کا بیان کر دیا کہ ان دونوں کے درمیان تفریق کس طرح کی جائے۔ یہ تو ان پارسا عورتوں کا ذکر ہوا، لیکن اس کے ساتھ اگر بیوی ناشیزہ ہو، یعنی سخت نافرمان ہو اور مرد کے حقوق کو پامال کرنے والی ہو اور نافرمان ہو، تو پھر اس کے حقوق کو بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے، یعنی ہر گوشے کو رشتے اور خاندان کے حوالے سے اس قسم کی ضرورت ہے، وہ سورۃ النساء کے اندر ترتیب کے ساتھ ذکر کر دی گئی۔ ناشیزہ عورت، یعنی ناشیزہ سے مراد نافرمان اگر عورت ہے، تو اس کے متعلق بھی شریعت مطہرہ نے احکام بیان کیا، لیکن پھر عورت کیونکہ اپنے عقل کے اعتبار سے بہت زیادہ پستی کی طرف ہوتی ہے اور اپنے جذبات کے اعتبار سے بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہے، تو لہذا مرد ہی کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس سے درگزر کرے اور صبر سے کام لے، اور اپنے جو بچے ہیں اور جو اپنے اولاد ہیں ان کی فکر کرتے ہوئے وہ کچھ اصلاح کی طرف وہ آئے، جس طرح حدیث پاک کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اگر عورت ناشیزہ ہو تو بندہ اس پر صبر کرے اور اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ کرے، اگر وہ شوہر کے حق کو پامال کر رہی ہے، چھوڑ رہی ہے، تو شوہر اپنے حق کو نہ چھوڑے، اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوہر بھی اپنے حق کو ادا نہ کرے، اگر وہ اپنے حق کو ادا نہیں کر رہی شوہر کے لیے اور گناہگار ہو رہی ہے، تو اس کا یہ نتیجہ نہیں ہے کہ عوض میں شوہر بھی اپنے حق کو چھوڑ کر گناہگار ہو، بلکہ جس طرح بیوی کا حق شوہر پر ہے اس طرح شوہر کا حق بھی بیوی کے اوپر ہے، تو اگر بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی اور گناہگار ہو رہی ہے، تو شوہر کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں افسر بنایا گیا، تمہیں سردار بنایا گیا، تمہیں اعلیٰ رکھا گیا ہے خاندان کے اندر، اور عورتوں کے اوپر تمہیں افسری دی گئی ہے، تو کس لیے دی گئی ہے؟ کہ تم اس کا پھر مظاہرہ بھی کرو تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، درگزری کے ساتھ، آگے بڑھ کر رشتوں کو نبھانے کے ساتھ، اگر تم بھی اسی طریقے کے جذباتیت کا گویا کہ اگر ثبوت دو گے، تو الرجال قوامون من النساء کا کیا مطلب رہے گا کہ ہم نے عورتوں پر جو تمہیں افسری دی ہے کس چیز کے لیے دی ہے، تمہیں ہم نے عورتوں کے اوپر اگر بالادستی دی ہے تو کس چیز کے لیے دی ہے، اس کے اوپر بالادستی دی اس لیے ہے کہ وہ اپنے حقوق کو سنبھال نہیں پاتی، وہ اپنے حق کی تعمیل کے لیے بہت زیادہ جذباتی ہے اور وقتی طور پر ایسے فیصلے کرنے پر آ جاتی ہے کہ بعد میں اس کے لیے ایک دائمی صدمہ اور ایک دائمی کوفت ہوتی ہے، تو تمہیں مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں ان پر افسر اس لیے بنایا گیا ہے اور تمہیں ان کو تمہاری تربیت میں اس لیے رکھا گیا ہے اور تمہارے حق کو ان پر اس لیے بڑھا دیا گیا ہے اور تمہارے ادب کو ان کے اوپر اس لیے لازم کیا گیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری بھی اتنی ہے، یعنی یہاں تک فرمایا گیا کہ بیوی کو اگر اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورت کو یہ حکم دیا جاتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ عورت اگر شوہر بیمار ہو جائے اور بیماری کے اندر شوہر گویا کہ اتنا نحیف ہو جائے کہ اس کے بدن پر زخم تک ہو جائے اور زخم سے اگر اس سے پیپ تک بہ رہا ہو اور عورت اگر انہی استعارہ مثال بیان کی گئی ہے کہ عورت شوہر کی کس قدر پابند ہونی چاہیے. فرمایا گیا کہ اگر عورت اپنی زبان سے بھی اس زخم کو صاف کرے تب بھی وہ شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتی. یعنی یہاں پر یہ بات کہہ کر یقیناً شوہر کے مرتبے کو بیان کیا گیا, لیکن شوہر میں کیا سرخاب کے پر لگے کہ جس کے اتنے حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے اور عورت کو اتنا پابند کیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کی پھر اس پر ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے نا, جس کا میں بلا تشبیہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس مثال سے ہٹ کر. بچے پر دیکھو ماں باپ کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے, ہم پر ہمارے والدین کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں اور ان کی طبیعت کے اندر کرخی آ جائے اور مزاج کے اندر تندی اور سختی آ جائے, اعصاب اور بدنی کمزوری کی وجہ سے, خون کے کم ہو جانے کی وجہ سے, اعصاب کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے وہ انتہائی غصے کی کیفیت والے ہو جائیں اور بڑھاپے کی اس عمر کے اندر وہ اگر ہمیں کسی مسئلے کے اوپر سب کے سامنے جھاڑ پلا دیں, تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کا احسان تم پر اتنا زیادہ ہے اور تم پر ماں باپ کی کرم نوازیاں اتنی ہیں کہ تم اس حالت کے اندر ان کو اف تک نہ کرنا. یعنی اس کے پیچھے کیا حکمت ہے, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اگر کوئی سوال کرے کہ میرے بھی تو کوئی حقوق ہے, میرے دوستوں کے سامنے مجھے ذلیل کر رہا ہے, میرے لوگوں کے سامنے, میرے یاروں کے سامنے مجھے ذلیل کر رہا ہے, اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اف تک نہ کریں, تو یقیناً ہم تو پابند ہیں, حکمت کو پوچھے بغیر ہم نے عمل کرنا ہے, لاجک کو جانے بغیر ہم نے عمل کرنا ہے. ہم اللہ کے بندے, اللہ نے حکم دے دیا, کسی مولوی صاحب کا فتویٰ تو نہیں ہے, اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ جب وہ دونوں بڑھاپے کے اندر تمہیں ملے تو ان کے لیے دعائے رحمت بھی کرو, ان کی صحت اور کے لیے بھی دعا کرو, ان کی خدمت بھی کرو, اور پھر ساتھ ساتھ اگر وہ تمہیں کسی بات پر ڈانٹ بھی اگر پلا دے تو پھر فرمایا ولا تقل لهما اف. بڑی باتیں کرنا تو بہت دور کی بات ہے, اف تک نہ کرنا. اگر تم میں اپنی عمر پر کنٹرول نہ ہو تو تم اٹھ کر وہاں سے چلے جاؤ, لیکن اپنے کسی رویے سے اور اپنے کسی عمل سے ان کو اس بات کی اذیت اور تکلیف نہ پہنچانا کہ جو ان کے لیے گویا کہ مزید تکلیف کا باعث ہو. پہلے سے وہ کمزور ہو گئے ہیں, بدن نحیف ہو گیا ہے, اور پہلے سے وہ بڑھاپے کی وجہ سے اور معمر اور لاغر ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر پہلے سے بدنی یہ کوف تھے, پھر تمہارا رویہ مزید اس پر گویا کہ آپ پر تیل چھڑکنے کا کام دے, تو اللہ رب العالمین فرمائے کہ یہ نہیں. لیکن پھر بھی شریعت مطہرہ کی حکمت اگر سمجھی جائے کہ کیوں بچے کو اتنا پابند کر دیا گیا ماں باپ کے, اس لیے کہ ماں باپ نے احسان اس پر اتنا بڑا کیا. اب ماں باپ نے احسان کیا, ماں باپ پر فرض تھا, یہ لازم تھا کہ وہ بچے کی جان کو بچائیں, اس کی صحت کو بچائیں. اس لیے ماں باپ اپنی ہر خوشی, اپنے ہر کمال کو چھوڑتے ہیں اور اپنی صبح شام کی محنت کر کے بچے کی صحت کا خیال, اس کی جان اور اس کی صحت اور اس کی عمر کو تحفظ دیتے ہیں. یہ اتنا بڑا احسان ہے, ظاہر سی بات ہے کہ زندگی کا بچنا ہی سب سے بڑا احسان ہے. ہماری جان پر اگر کوئی چیز بن آئے تو ہم اپنے پیسے دے کر اپنی جان کو بچاتے ہیں, بچوں کو آگے کر کے جان کو بچاتے ہیں, اپنی جو پراپرٹی ہے ہمارے پاس, جو املاک ہے اس کو آگے دے کر اپنی, تو اصل چیز ہے جان کا تحفظ. تو ماں باپ کا حق تمام حقوق میں اس لیے زیادہ ہے کہ ماں باپ کو بچے کی جان کا محافظ بنایا گیا ہے. توجہ کیجئے, آپ بھی بچے والے ہیں, ہم بھی والدین سے پیدا ہوئے ہیں, اگر ماں باپ تھوڑی سی غفلت بچے سے برتیں تو بچہ مر جائے گا. ماں اگر اٹھ کر رات کو اگر کئی دفعہ بچے کو نہ دیکھے اس عمر کے اندر جس میں بچے کی ضرورت ہوتی ہے, اس پر اگر ماں بار بار اٹھ کر بچے کو نہ دیکھے تو بچے کی سانس بند ہو سکتی ہے, وہ بھوک سے بلک سکتا ہے. ماں اس اشارے سے سمجھ جاتی ہے کہ یہ اس وقت اپنے پیٹ پر ہاتھ کیوں رکھتا ہے, یہ ماں اس بات سے سمجھ کی کوشش کرتی ہے کہ یہ بار بار اپنے کان کو کیوں نوچتا ہے, یہ بچہ کیوں اس طرح بے چین ہے, وہ اپنی نیند کو چھوڑ دیتی ہے. تو سب سے پہلے ماں کا درجہ اور باپ کا درجہ یہ ہے کہ وہ بچے کی زندگی کے محافظ ہوتے ہیں, تو زندگی ہی سب سے بڑا انعام ہے. جب اس کے محافظ جو ہوں گے تو ان کا شکرانہ بھی اتنا بڑا ادا کیا ہے. تو ماں باپ نے ان کا تحفظ اتنا بڑا کیا ہے, تو یہ میں لاجک اس کی ذکر کر رہا ہوں, حکمت ذکر کر رہا ہوں کہ کیوں اوف تک کرنے کی بات نہیں کی گئی. تو ماں باپ کو عوض میں پھر یہ ہے, لیکن اگر ہاں ماں باپ بچے کی تربیت صحیح نہ کر پائے یا بچے کے حقوق کو نہ نبھا پائے, تو اب دیکھیں نا جس طرح کے ماں باپ کے حقوق بچے پر ہیں اس طرح بچے کے حقوق ماں باپ پر ہیں, تو اسی طرح ہے. اگر بچہ نافرمان رہا لیکن پھر بھی ماں باپ اپنے حق کو نہیں چھوڑیں گے, اگر وہ چھوڑ دیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے, کیونکہ اگر وہ اپنے حقوق کو ادا نہیں کر رہا تو یہ تو اپنے حقوق سے نہ دستبردار ہو, یا اگر یہ اپنے حقوق سے دربردار ہو رہا ہے تو بچہ اپنے حقوق سے دربردار نہ ہو، کیونکہ یہ بالکل چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے حقوق کی وابستگی شریعت مطہرہ نے ذکر کی ہے، اسی سے خاندان بنتے ہیں، اسی سے سوسائٹی بنتی ہے، اور یہی چیز آگے چل کر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. ہاں ماں باپ اگر اس قسم، پھر دونوں میں سے بچہ کا حق جو ماں باپ پر ہے، یا بچے کی بات نہیں کرتے، کوئی جو ہمارے ماں تحت ہے، چاہے وہ بیوی ہو، ہماری اولاد ہو، ہمارے بچے ہوں، یا ہمارے گھر کا کوئی فرد ہو، یا ہمارے مزدور ہوں، یا جو بھی جو ہمارے دستے نظر ہیں، جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں، جن کی ذمہ داری، جن کی کفالت ہمارے اوپر کسی بھی صورت کے اندر آتی ہے، ایک وہ ہے، تو ہماری ذمہ داری ان کے اوپر یا ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر، جب تک دونوں اللہ کے بنیادی حقوق کو اگر پامال نہیں کریں گے تو دونوں ایک دوسرے کی حق کی ادائیگی کریں گے. مثلاً اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی نے اپنے فتاوی شریف کے اندر اس بات کو لکھا کہ ماں باپ اگر مشرک ہوں اور معاذ اللہ اگر کافر ہوں، اور بچے سے وہ اس بات کا حکم دے کہ مجھے مندر تک لے جا کہ میں جا کر بتوں کی عبادت کروں، تو بچے پر فرض ہے کہ وہ حکم نہ مانے، کیونکہ اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی لازم آتی ہے تو اس میں کسی بندے کی اطاعت نہیں ہو سکتی، بندے کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں نا، شرک تو یہ تو سب سے بڑی نافرمانی ہے. اگر ماں باپ یہ مطالبہ کریں، باپ یا ماں دونوں میں سے ایک کوئی اگر مشرکہ ہو اور وہ یہ کہیں کہ ہم نے فلاں جگہ پر اپنے عبادت خانے میں عبادت کے لیے جانا ہے تو تو ہمیں لے جا، تو بچے پر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے حکم اور حق کو آگے رکھے گا اور وہ ماں باپ کی مدد نہیں کرے گا. لیکن اگر ماں باپ اپنی عبادت کر کے اور اپنے بت خانے سے باہر نکل کر آئے تو بچے پر یہ فرض ہے کہ وہاں سے اٹھا کر گھر تک اس کو لے کر آئے گا، یعنی لے کر تو نہیں جائے گا کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے، لیکن اس نے اپنا حق چھوڑ دیا. لیکن بچے کا یہ حق ہے کہ کہیں وہ راستے سے بھٹک نہ جائے، اسے کوئی تکلیف نہ ہو جائے. مثلا بلا تشبیہ میں صرف سمجھانے کے لیے، ماں باپ اگر ہندو ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مندر جانا ہے، تو بچہ مسلمان ہے تو بچے پر یہ فرض ہے کہ وہ بات نہیں مانے گا، وہ کہے گا نہیں میں نہیں لے جا سکتا، اور اس میں وہ گناہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے حق کے سامنے اگر اللہ کے حق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر بندے کی اطاعت لازم نہیں ہوتی. لیکن اگر ماں باپ مندر سے فارغ ہو کر کھڑے ہوئے ہوں تو بچے پر یہ فرض لازم ہو جاتا ہے کہ ان کو وہاں سے اٹھائے اور سواری سے گھر پر لے کر آئے. اگر بچہ پہلے لے کر گیا تو گناہگار ہوا، اور اب لے کر نہیں آیا تب بھی گناہگار ہوا. تو یہ گویا کہ حقوق کی گویا کہ خاص طور پر ترتیب ذکر کی گئی. اسی تناظر کے اندر آپ اگر آ جائیں حقوق کے فرق کے ساتھ، صرف اس کیفیت کو بتاتے ہوئے، شوہر اور بیوی کا رشتہ، بیوی کیونکہ بیوی کی پر شوہر کی اطاعت کو اس لیے لازم کیا گیا کہ بیوی اپنے مسئلے کو سنبھالنے کے اندر اتنی سنجیدہ سنسیئر نہیں ہوتی، اپنی جذباتیت کے حوالے سے اور اپنی کیفیت کے حوالے، یہ بڑے جتنا بھی کہہ لے کہ جتنا پڑھ لیں کچھ بھی کر لیں، لیکن تمام معاملات کے اعتبار سے عورت خود اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ میں فیصلے کے اندر جذباتی ضرور ثابت ہوتی ہوں، یا معاملے کے اندر میں کچے کان کی ضرور ثابت ہوتی ہوں. لیکن اب تو معاشرہ ایسا ہے، یہ حال مردوں کا ہو گیا ہے، مردوں کے اندر یہ نسوانیت کی عادت آ گئی، اس لیے طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے، اس لیے نافرمانیاں بڑھ گئی ہیں. کل میرے پاس ایک مسئلہ آیا، اور دیندار گھرانا ہے، شادی کرا کر لے گئے بچی کو اور اس پر لازم کیا ہے کہ تم مر رہی ہو یا جی رہی ہو صبح اٹھ کر سسر کو فون کرے گی کہ آپ کیسے ہیں، ساس کو فون کرے گی آپ کیسے ہیں، اپنی نندوں کو فون کرے گی آپ کیسے ہیں، اور جب ہم فیملی ممبر گھر میں بات ہو رہے ہوں گے تو تجھے مشاورت میں شامل نہیں کریں گے، گھر کے پی ٹی سی ایل پر جب گھنٹی بجے گی تو تجھے اجازت نہیں ہوگی کہ تو جناب جو ہے کہ وہ یہ گھنٹی کو کو سننے کے بعد، اس کی بیل کو سننے کے بعد تو ٹیلی فون کو ریسیو کر سکے. جب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں یہ بات کر رہا ہوں تو اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی. میں اپنے ماں باپ کو باہر لے جا سکتا ہوں، تم اس سے مطالبہ نہیں کر سکتی کہ مجھے کہیں باہر کوئی ایسی تفریح کے لیے لے جا. اور پھر کہا کہ جناب ہم بہت بڑے دیندار ہیں. میں نے کہا، اور پھر اس پر عورت کو مارنا بھی، تو میں نے کہا یہ مقام و مرتبہ تو اللہ رب العالمین نے مرد کو دیا تھا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے وہ اپنی بہادری کے اعتبار سے، اپنی سنجیدگی کے اعتبار سے، اپنی دیانت کے اعتبار سے، اپنی سیانت کے اعتبار سے، اپنی جرت کے اعتبار سے ایک رتبہ رکھتا ہے. لیکن اگر مرد خنسوں سے زیادہ نیچے آ جائے اور بیوی پر ہاتھ اٹھائے اور اس کی حیثیت گویا کہ عورت کے مرتبے سے گزر جائے، کہ عورت اس کے ظلم کو برداشت کر رہی ہو اور یہ خنسا مشکل سے بھی نیچے گزر جائے، تو میرے پاس فیصلہ آیا کہ کیا کریں. تو میں نے کہا تین دفعہ آپ اپنی بیٹی کو بھیج چکے ہیں، اب نہ بھیجیں، اب اس کی ناک کے بال کو گھسیٹ کر اس کو زمین پر بٹھائیں اور اس کو اس کی اوقات بتائیں. اس کے باپ کو میرے سامنے لے کر آیا، میں دیکھتا ہوں کتنا بڑا مذہبی ہے، کس پیر کا مرید ہے، تو ہم بھی ذرا بیٹھ کر اس سے بات کریں کہ جو حقوق شریعت مطہرہ ہے. تو یہ دیکھیے، مرد نے جب اپنی مردانگی کو مزاجی طور پر چھوڑا تو طلاق کا ریشو بڑھ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ. اور آپ غور تو کریں نا, ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ مرد کا رتبہ جو ہے وہ عورت کے اوپر اعلیٰ ہے, لیکن کس چیز سے اعلیٰ ہے؟ کہ وہ باہر بھٹکتا ہے اس لیے اعلیٰ ہے, اس کی برداشت کی وجہ سے, اس کی سیانت کی وجہ سے, اور اس کی ذہانت کی وجہ سے, اس کے برداشت اور تحمل کی وجہ سے. اور وہ مرد کی مثال اپنے گھر کے اندر ایک ریاست کے امیر کی ہوتی ہے, اور جیسا ریاست کا ایک امیر پورے ہر قسم کے فکر کے لوگوں کو لے کر ریاست کی بقا کے لیے چل رہا ہوتا ہے, تو شوہر اپنے گھر کی بقا کے لیے بیوی ہو یا ماں ہو تمام کے معاملات کو سن کر اس میں تحمل کے ساتھ اپنے اچھے مشیروں کے مشورے کے ساتھ اور اپنے برادری کے اور اپنے اچھے تجربے کار لوگوں کے مشوروں کے ساتھ وہ حتمی فیصلہ کرتا ہے. وہ گراؤنڈ پہ جذباتیت نہیں دکھاتا. اگر وہ گراؤنڈ پہ جذباتیت دکھا دے اور سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے تو رب کریم نے جو عزت کا تاج اس پہ سر پر رکھا تھا وہ تو سب سے بڑا نادان تھا, اس تاج کا تو وہ مستحق ہی نہیں تھا. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس شوہر سے اور اس کے رویے سے قدرت بہت ناراض ہوتی ہے کہ تجھے سربراہ کنبے کا اس لیے بنایا تھا کہ تیرا برداشت بھی سب سے زیادہ ہے, تیری ہمت بھی ایک درجے تک آ. جس طرح کہ پہلے عورت اگر نافرمان ہے اور ناشیزہ ہے, اس کا حکم میں نے بیان کیا آپ کے سامنے, اگر وہ نافرمان اور ناشیزہ ہے تو شریعت مطہرہ نے اس کے لیے بھی تنبیہ کا حکم دیا, فرمایا اس لیے پہلے دیندار حلقوں میں شادی کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب شادی کرو تو لڑکی کے اندر حسن کے اعتبار سے اس کے چہرے کی خوبصورتی, اس کے مال کی خوبصورتی, اس کے خاندان کی خوبصورتی اس کو نہ دیکھو, بلکہ دیکھو کہ اس کا تعلق دین کے ساتھ کتنا ہے. کیونکہ ایک کوٹھا ایسا ہو جس پر جم کر آپ مسئلے کو حل کر سکے. اگر لڑکی مذہبی اعتبار سے اللہ اس کے رسول کے خوف کو رکھنے کی عادی ہو, یا کسی بزرگ طبقے کے ساتھ وہ اب سامنے سلنڈر کرنے کی, یا اسے ان کی بالادستی ان کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی عادی گھرانے کے طور پر ہو, تو پھر شوہر بہت ممکن ہے کہ ان واسطوں کے ذریعے ان طریقوں کے ذریعے اس کی اصلاح کر سکتا ہے. لیکن شوہر اپنی خرابیوں پر بھی نظر رکھے کہ اس کے اندر تضاد بیانیاں نہ ہوں, اس میں جھوٹ نہ ہو, اس میں فریب نہ ہو. کیونکہ عورت کے جس طرح بچے کے نزدیک, میں پھر اس طرف جانا چاہ رہا ہوں لیکن پورے کمال کے ساتھ یہ مثال نہیں دے رہا, جس طرح بچے کے نزدیک اس کے ماں باپ ایک آئیڈیل اور ایک معیار ہوتے ہیں کہ یہی صداقت کا ایک معیار ہے. باپ اگر چوری تقریب کرے, باپ جھوٹ بولے, ماں جھوٹ بولے, تو بچے کو یہ نہیں جو آپ بول رہے ہو, بچہ وہ نہیں سیکھتا, جو آپ کر رہے ہو بچہ وہ سیکھتا ہے. یہ بڑا مشہور مقولہ ہے. ہم بچے کو کہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, خود ہم جھوٹ بول رہے ہوں. ہمارے گھروں کی حرکات, جا کہو میں گھر میں نہیں ہوں, جا بولو میں سو رہا ہوں, جا بولو میں یہ کر رہا ہوں, تو وہ چیزیں بچہ ایڈاپٹ کرتا ہے. تو بچہ یہ نہیں, بچہ آپ کی وہ نصیحت کو نہیں لے گا کہ جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں, بچہ اس نصیحت کو لے گا جو آپ کر رہے ہیں. تو بلا تشبیہ آپ اسی درجے کے اندر آ جائے. جب لڑکی بہا کر خاندانی لوگ جب اپنی بیٹی کو دیتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیتے کہ تو جا اور وہاں سے کچھ لے کر آ, بلکہ وہ خود دیتے ہیں اس کو. جبکہ جہیز کی اجازت بھی نہیں ہے, یہ کہ مطالبہ مردوں کی طرف سے کیا جائے تو یہ بھی انتہائی نحوست اور انتہائی بے عزتی, اور یہ مردانگی کی انتہائی درجے کی رسوائی ہے کہ وہ عورت سے مطالبہ کرے کہ تو میرے لیے موٹر سائیکل بھی لیتے آنا, تو کار بھی لیتے آنا, تو فریج بھی لیتے آنا, تو فنا لیتا ہے. یہ اس مرد کے لیے سب سے بڑی لعنت اور بے حیائی کی بات ہوتی ہے کہ وہ شخص بیوی سے گویا کہ مطالبہ کرے. تو یہ تو اس لیے شریعت مطہرہ نے اس کی جرت کو سلامت رکھنے کے لیے اور عورت کی درجے اور اس کی طبیعت کے اندر جو نزاکت ہے اور اس کی طبیعت کے اندر جو اعتماد کا جذبہ ہے وہ پامال نہ ہو, اس لیے کہا گیا کہ بس اس کو لے آؤ, یہی تمہارے لیے کافی ہے. عورت جب جاتی ہے تو نفسیاتی طور پر اس کے نزدیک, شوہر اس کے نزدیک ایک حسن کا, ایک کمال کا, ایک اعتماد کا معیار ہوتا ہے, اور وہ ابتدان یہ چاہتی ہے کہ میں اس کے ماتحت چلوں. اس لیے تو وہ آ رہی ہے, اس لیے وہ اس کی خلوت گاہ میں پہنچتی ہے, اس لیے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس طرف جاتی ہے. تو جب شوہر اس کے نزدیک ایک اعتماد کا, ایک امانت کا اور ایک کامل تحفظ کا, جس طرح میں بھی اولاد کی مثال دے چکا ہوں, اس کا ایک ایڈیل ہوتا ہے, لیکن شوہر پہلے دن سے اگر رویہ کا گھٹیا رکھے, گالی گلوچ کا رکھے, مار پیٹ کا رکھے, جھڑک کا رکھے, تو عورت کا اگر اعتماد ٹوٹ گیا نا تو وہ برادری کو ننگا کر کے روڈ پر لے آتی ہے. اس لیے کہ جس طرح اس کی جذباتیت, اس کی جذباتیت کو روکنے کا طریقہ جو ہے وہ اعتماد ہے. وہ اعتماد اگر شوہر چھوڑ دیتا ہے, اور وہ اعتماد وہ جب پائے گا جب وہ اپنے آپ کو نبی پاک کی سیرت کے قریب لے کر آئے گا, قرآن سورۃ النساء کی ان آیات کے قریب لے کر آئے گا, اور اپنے مرتبے کو جانے گا کہ میں کون ہوں اور میرا مرتبہ کیا ہے. اور آخری بات یہاں پر ختم کرتے ہوئے میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم فرقان حمید نے اسی بات کو ذکر کیا آیت نمبر 127 کے اندر, آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم آگے بیان کریں گے. یہ عرب کے اندر یہ گندی عادتیں تھیں, عورتوں کو باندی بنا کر رکھنا, غلام بنا کر رکھنا, ان کے مہر کو کھا جانا, یعنی اگر بچی یتیم ہے تو اس کو کنٹرول کے اندر رکھنا, اگر اس کی کہیں شادی بھی کی ہے تو اس کا مہر بچی کو دینے کے بجائے خود لے کر کھا جانا, اور اس باپ اگر مر گیا اس کا اور وہ بچی تھی اور یتیم ہے, اس کا جو وارث ہے وہ پوری یہ کوشش کرتا تھا کہ اس سے میں خود شادی کر لوں تاکہ اس کا مال میرے پاس آ جائے, یا پھر اس کو اتنا ڈرا دھمکا کر نفسیاتی بنا دوں, جس طرح کہ باپ ساس نندے مل کر اس بچی کو بالکل ایک ماؤف کر, ضروری نہیں ہے کہ پورا قصور انہی کا ہو, لیکن میں خاص تناظر کے اندر ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ طلاق کے اندر جو یہ رشو اور طلاق کے اندر جو جذباتیت سامنے آتی ہے تو وہاں پر لڑکی کا رویہ خراب ہونا یہ بہت کم ہمارے سامنے آتا ہے, لڑکے کی طرف سے فساد جو یہ سب سے زیادہ سامنے آتا ہے. میں نے یہ کہا کہ اگر یہ لڑکی تیرے نزدیک اتنی اچھوت تھی, تیرے لیے درد سر تھی, تیرے لیے باعث ننگ و آر تھی, تیرے لیے وحشت کا باعث تھی, تو جاہل شخص تو نے شادی کیوں کی تھی؟ جب شادی تو کر رہا تھا تو تیرے ذہن میں کیا چیز کا تصور تھا کہ میں اپنے ایک ہم سفر کو ساتھ میں لے آؤں گا جس کے ساتھ بیٹھ کر میں اپنی کوئی دل کی بات کروں گا, جو میرے لیے ایک پرسنل لائف کے اندر میری بیوی ہونے کے ساتھ میرا ایک دوست بھی ہوگا. تو بندہ تو کتے کو اپنے ساتھ رکھتا ہے تو وہ اس کا دوست بن جاتا ہے, عورت تو پھر بھی انسان ہوتی ہے, اگر بندہ اپنے رویے کو تھوڑا درست کرے تحمل کے ساتھ اور خاص مشیروں سے مشورہ کرے گھر کو بچانے کے لیے, اپنی عزت کو بچانے کے لیے, اپنی جو بہنیں جس کا ابھی شادیاں نہیں ہوئی ان کی طرف توجہ کرتے ہوئے, یا اپنی اولادیں ہو گئی ہیں تو ان اولادوں کو بچانے کے لیے اپنے اچھے مشیر, اچھے دوست, اچھے سنجیدہ لوگوں سے مشورہ کر کے وہ اپنے گھر کو بالکل اچھی طرح سے وہ درست کر سکتا ہے. قرآن مجید نے کتنی خوبصورت انداز میں آیت نمبر 127 میں بیان کیا, وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, اے حبیب لوگ تجھے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں, لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں, تو محبوب کہیے قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ, اللہ خود عورتوں کے بارے میں فتویٰ دے گا. یہ جملہ کتنا اونچا ہے, اللہ فرماتا محبوب لوگ تجھ سے عورتوں کے حقوق, اور وہ عورتیں تیرے پاس آ کر روتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا یہ ہو گیا, اور وہ عورتیں تیرے سے پوچھتی ہیں, کتنا مبارک کلام ہے, آپ اس کو اپنی آخرت اور قبر کو ملحوظ رکھ کے سماعت فرمائے. میں اور آپ فرمائے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, لوگ تجھ سے فتویٰ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں, قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ, کہیے کہ عورتوں کے حقوق کو اللہ خود بیان فرمائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے گھروں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے دوستوں کو اچھے مشورے دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو آنکھیں اتار چڑھا کر بات کرے اس کے آگے سر جھکا کر نہیں, اس سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کی, اور جو عز و انکساری والا ہو اس سے مزید عز کے ساتھ ملنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ بندے کو کبھی عزت دیں تو وہ اصلاح پر آتا ہے, کبھی تادیباً تھوڑا اس کو آنکھ دکھائے تو وہ اصلاح پر آتا ہے. تو اللہ رب العالمین مشاورت کے ساتھ ہمیں اپنے معاشرے, اپنے دوستوں, اپنے گرد و نواح کے اندر, ان کے گھروں کے اور اپنے گھروں کی اور اپنی سوسائٹی کے تحفظ کے لیے, اپنا علمی, اپنا فکری, اپنا اخلاقی اور اللہ کی رضا کے لیے کتنے پیارے انداز میں اللہ رب العالمین ذکر فرما رہا ہے کہ ہم خود اس کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں. تو ہم اللہ کے بندے ہیں, تو اللہ رب العالمین نے جس ذمہ داری کو ذکر کیا ہے تو اس تقاضۂ بندگی کے تحت ہمیں بھی بڑھ کر اپنے معاشرے میں اصلاح کے کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 127-128 یہ بہت بنیادی آیت ہے, اپنے گھر کے حقوق کے بارے میں آپ گھر جائیے اس کا ضرور مطالعہ کیجئے گا. اللہ رب العالمین مجھے بھی اپنی اصلاح کرنے کی اور آپ کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی, اور ہمیں مل کر اس معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنے دوستوں کے گھروں میں جو آگ لگی ہے اس کو بجھانے کی, اور اپنے اچھے مشورے اور اپنے تحمل کے ذریعے اس کو سلجھانے کی, یہ کام اللہ ہم سے لے جو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں مغفرت کا باعث بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.